رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ نبی کا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے میرے بلاؤ تو بات بنتی ہے کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے حضور بلاؤ کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے میرے جنے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، جنے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے، میرے حضور غلام بیٹھے رہیں گے سجا کے محفل کو، غلام بیٹھے رہیں گے سجا کے محفل کو، نقاب آپ اٹھاؤ تو بات بنتی ہے، نقاب آپ اٹھاؤ تو بات بنتی ہے، میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے، میرے حضور بلال آ کے مدینے مدینے والوں کو، بلال آ کے مدینے مدینے والوں کو، وہی اذان سناؤ تو بات بنتی ہے، وہی اذان سناؤ تو بات بنتی ہے، میرے حضور بلاؤ تو بات بنتی ہے، کرم کی بھیک عطا ہو تو بات بنتی ہے، میرے حضور
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال عن عمر رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت وجعل يقرأ وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثقلتك السواكل يا عمر ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فناظر عمر إلى وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيدي لو بدع لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لدللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعاني أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عاجزانہ دعا کہ وہ کریم ذات میری زبان سے ادا ہونے والے لفظوں کو میرے لیے اور آپ کے لیے فیض والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں حسن انجام اور کمال ایمان کی دولت نصیب فرمائے. لغزشیں، کوتاہیاں، محرومیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور انہوں نے جو نقوش راہ چھوڑے ان نقوش راہ کو دیکھ کر صالحانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے. روایت کے اعتبار سے یہ حدیث دارمی نے روایت کی ہے، اور علامہ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اپنی معروف کتاب مشکات شریف میں اسے نقل فرمایا ہے. علامہ علی قاری نے سنت کے اعتبار سے اس حدیث کو جید اور مضبوط قرار دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس طرح کے آپ کے ہاتھ میں تورات سے کچھ اوراق پکڑے ہوئے تھے، یقیناً کچھ اوراق کا معنی میں نے من تبھیزیہ کی وجہ سے کیا ہے، حاضر ہوئے اور رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی خدمت میں عرض کی، فقال یا رسول اللہ ہاذہ نسخہ من التورات، سیدی و سندی یہ نسخہ ہے تورات کا، فسکت فجعل یقرأ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا اور اس وقفہ میں یا اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پڑھنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ روئے درخشندہ متغیر ہونے لگا، اس پر تبدیلی کے آثار چھا گئے. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تجھے رونے والی روئیں، ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دیکھتے نہیں ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غور کرو کہ کیا تبدیلی ہے، محسوس نہیں کرتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرما رہے. فناظر عمر الى وجهه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غور سے دیکھا. وقال، عرض کی کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کے غضب سے اللہ ہی کی پناہ مانگتا ہوں. وغضب رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے غضب سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد علیہ الصلاۃ والسلام رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اور اسلام کے دین حق ہونے پر راضی ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر اس وقت موسیٰ ظاہر ہوتے اور تم اگر تم ان کی تابعداری کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے اگر تو لدلل تم انسوا السبیل. وہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننا ان کی اتباع کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دیتا, تم سیدھی راہ سے بٹکے ہوتے. وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَانِي. اگر موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ وہ پا لیتے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تابع داری کرتے. عالی جناب, پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ منشا شناسی جو ہے یہ بھی انسان کے کامل الدین ہونے کی علامت ہوتی ہے, انسان کے با بصیرت ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور با حکمت ہونے کا نشان ہوتا ہے. ارادت اور عقیدت کی تاریخ میں جو امر بالمعروف کیا جاتا ہے یا نہیں عن المنکر, بلا شبہ اس میں الفاظ کا ظہور بھی ہوتا ہے اور صراحت کا نور بھی ہوتا ہے, لیکن جتنے جتنے قرب کے رشتے ہوتے ہیں قرب کے رشتوں میں منشا شناسی جو ہے وہ دوستی کے حقوق میں سے ایک آپ کو ہوتا ہے. وہاں نہ پوچھنا پڑتا ہے اور نہ کہنا پڑتا ہے, تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے کچھ بھی نہیں فرمایا, تو خاموش رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات پڑھنی شروع کر دی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کا چہرہ دیکھو, حضور کا چہرہ دیکھو, تم تو سمجھنے والے ہو, تو پہچان رکھتے ہو, بلکہ الفاظ میں تھوڑا تناؤ ہے کہ تجھے رونے والی روئیں. مانا یہ ہے کہ تو نے حضور علیہ السلام کا چہرہ نہیں دیکھا. با بصیرت شخص جس وقت بصیرت کے روشن قرائن کو ترک کرے تو ظاہر ہے دل میں ایک کرب پیدا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو با بصیرت تھے, با فراست تھے, عشق رسول سے ان کا دل جگمگا رہا تھا, ان کی آنکھوں میں غیرت تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بلا شبہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی کا تاجدار کہا جا سکتا ہے, تو آپ نے توجہ دلائی کہ چہرہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو جو تصوف ہے اس میں تو زیادہ تر معاملات کی تبلیغ سے ہوتی ہے, ویسے صراحت سے بھی کسی کو کہہ دو تو بے جا نہیں ہے, بعض اوقات ضروری بھی ہے. مثلا کسی کو کہنے نماز پڑھا کر, اگر کوئی کہے تو یہ تو دین کی ضرورتوں کی تکمیل ہے، اصلاح ہے، لیکن ایک آدمی ہے وہ آتا ہے محفل میں، اور وہ آنے کے فوراً بعد ہی ارادت کی حرکت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ خود سوچتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جن کے صحبت میں آتے ہیں، بھائی ان کی زندگی گزارنے کا انداز یہ ہے کہ وہ تو نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، تو وہ دیکھ کر ہی نماز کے حکم کو سیکھ لیتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. دانا آدمی ہوتا ہے وہ، جسے کہنے کی ضرورت نہ محسوس ہو اور وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے، اپ لفٹ کرے، اپنی زندگی میں چینج لائے، تبدیلی لائے، اور اس راہ پر چلائے جس راہ کی منزل اللہ کی رضا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرا بیٹا ہے وہ آپ کی بیٹوہ ہے، تو آپ اسے کہیں نا داڑھی رکھ لے. میں نے والد سے اسے عرض کی کہ آپ نے مجھے شیخ یا پیر سمجھ کے بیعت کرائی ہے، یا آپ نے کھیت میں ہل ڈلوانی ہے مجھ سے اور مجھے مزدور رکھا ہے؟ تو وہ سمجھ گیا. تو میں نے کہا جس وقت کوئی آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو شیخ اس کے مزاج، اس کی آنکھ، اس کے حالات کو سمجھتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح تبلیغ کرنی ہے، میں نے اس کو کس طرح سمجھانا ہے. تو یہ جو یبوست ہوتی ہے، خشکی، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوتی. مزاج شناسی بھی زندگی میں اصلاح کا عنوان ہے. بہت سارے کام بحمد تعالی تصوف کی دنیا میں دیکھنے سے، توجہ کرنے سے، توجہ لینے سے، بیٹھنے سے، ساتھ نشست برخاست رکھنے سے اللہ تعالی خود کرم کرتا ہے، اور جو خالی برتن لے کے آتے ہیں اللہ تعالی ان کی ضرورت کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صوفیاء کرام ہیں یا اہل اللہ ہیں، ان کے ساتھ جو بیٹھنے اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہلکا بدنام ہوتا ہے. دربان ہوگئے، دروازوں پر کھڑے ہونے والے ہوگئے، اٹو بچوں والے ہوگئے، تو وہ زبردستی کسی سے ادب نوچ کر لینا چاہتے ہیں. حالانکہ ادب تو دل کا عنوان ہے، کہ جیسا کہ دل میں عقیدت آتی ہے تو اللہ سبحانہ ادب بھی عطا فرما دیتا ہے. تو جن لوگوں کے دل ہی خالی ہوں، تو میرے خیال میں ان سے امیدیں رکھنا، توقعات رکھنا ابس ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شور زمین میں بیج بونے سے کیا فائدہ. بڑا بیوقوف آدمی ہوتا ہے جو کہ شور زمین میں، تھور والی زمین میں وہ بیج بوتا ہے، الٹیمیٹ اس کو ریزلٹ پتہ نہیں ہے، یہ بیج ضائع ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ بہرے آدمی کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے کان میں کہنا کہ میں تمہیں ایک رات کی بات بتانے لگا ہوں، بے وقوف آدمی، وہ سنتا ہی نہیں ہے، تو اس سے رات کی بات کرنے کا کیا مطلب ہوا. تو امام قشیری لکھتے ہیں فراست و بصیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیدا کی اتباع سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور وراثت جو ہے وہ بصیرت، یہ ایک خاموش تحریک ہے دلوں کے اندر اور روحوں کے اندر. اس کے ساتھ ہی میں عرض کروں گا، آہستہ آہستہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں کی ڈکشنری بدل رہی ہے، ان کی لغت بدل رہی ہے. وہ اپنے حلقوں میں جس وقت بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم شاہ صاحب کے مرید ہیں، حالانکہ جن بزرگوں کی صحبت میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. بڑی احتیاط سے میں کہنے لگا ہوں کہ حضرت قبلہ لالا جی صاحب کو دیسا سر ربی عزیز کی زندگی میں 24 سال بیت ہونے کے بعد میں نے صحبت پائی، اور پانچویں چھٹی سے لے کر کے پھر جتنے بھی 10-12 سال کام یا زیادہ بنتے ہیں، یہ عرصہ تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے 40 سال کے عرصہ میں اپنے حضرت کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ فلاں شخص میرا مرید ہے، فلاں شخص جو ہے وہ میرا مرید ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکابر تصوف کے جو اکابر ہیں، جس وقت میں اکابر کہتا ہوں تو وہ 7 لوگ ہیں جن سے زمانہ فیض یاب ہوا، حضرت خواجہ حسن بصری قدسہ سر العزیز، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی، حضرت امام جعفر صادق باغ، حضرت قاسم الغرض، یہ جو اساتین ہیں جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سمجھ عطا فرمائی، یہ 7 کے 7 جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جو ارادت ہے وہ تو اللہ کے لیے ہوتی ہے. یریدون وجہو، کہ یہ جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، ارادت رکھتے ہیں اللہ کی. تو جب ارادت اللہ کے لیے ہے تو یہ جو اساتین ہیں، بزرگ ہیں، ان کے نزدیک تو مرید بھی بندہ جس وقت ہاتھ وہ پیر کا پکڑتا ہے، لیکن وہ مرید پیر کا نہیں ہوتا، مرید تو اللہ کا ہوتا ہے. اس کے دل میں ارادت پیدا ہوتی ہے کہ آج کے بعد میں نے زندگی اللہ سبحانہ کے لیے گزارنی ہے. شیخ کا بڑا درجہ ہے، استاد کا بڑا درجہ ہے، پیر کا بڑا درجہ ہے کہ اس کی صحبت سے اللہ سبحانہ اس کے دل میں یہ حرکت پیدا کر دیتا ہے، یہ شعلہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی میں دم دم جو ہے وہ اللہ کی طلب آؤٹ کر کے آ جاتی ہے. جب ارادت ہے چیز ہی اللہ کی ہے. ہاں، عقیدت جو ہے وہ شیخ کی ہوتی ہے. عقدہ کا معنی ہوتا ہے کہ گرا دینا، اور دراصل جس وقت کوئی آدمی اللہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنے کے لیے وہ جس وقت شیخ کی چادر پکڑتا ہے یا اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو گرا کے ساتھ، اپنے شیخ کے ہاتھ کے ساتھ باندھتا ہے، اور وہ تو اللہ کا نیک بندہ پہلے ہی اپنے شیخ کے ہاتھ سے بندہ ہوتا ہے. تو اس طرح گویا اس گرا کی نسبت بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک جا پہنچتی ہے. اور انسان عالم معنی میں بھی اور عالم ظاہر میں بھی مربوط ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ. تو میرے پیارے، حضرت شیر محمد شرق بری رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے یہ بیلی ہیں میرے، وہ بھی مرید نہیں کہتے تھے. ہمارے حضرت جہاں کہتے تھے سنگی ہیں میرے یہ. تو یہ سنگی کہنا، یہ دوست کہہ دینا، کسی کو بیٹا کہہ دینا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عزیز میرے مرید کا معنی آپ نے یہ سمجھا ہے کہ پیر ہی سب کچھ ہے اور یہی میرے ارادوں میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تصوف کو سمجھا نہیں ہے. آج پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد میرا دم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. یہ شے انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور بلا شبہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ پاک میں یہ جذبہ اپنی نگاہوں کے ساتھ، مسیحا نفسی کے ساتھ آپ نے پیدا کیا تھا. کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی اصلاح کرنا چاہیے کہ انٹینشن تو ہونی چاہیے کہ میں کیوں، میں پیر صاحب کا ہاتھ کیوں پکڑ رہا ہوں، کس لیے پکڑ رہا ہوں میں ہاتھ. تو جس وقت دل میں ارادہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو جائے گا تو رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث سنا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اپنا ارادہ پیدا کرتا ہے تو اس کا بہترین ثمر یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حسن عمل کی دولت دے دیتا ہے. گویا ارادت جو ہے یہ اس کا لازمی ثمر جو ہے وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ چینج آتی ہے کہ اعمال کی اصلاح ہونے لگ جاتی ہے، بندہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے. اسی حدیث شریف سے جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک میرے عزیز نے سوال لکھ کر بھیجا کہ آپ ہمیشہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی، آپ کے اسوائے حسنہ کی عظمت، آپ کی رحمت للعالمین، آپ کی برداشت، یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصہ بھی ہوتے تھے؟ کوئی ایسی مثال دیں حدیث شریف سے تو اصالتاً اس سوال کے جواب کے لیے میں نے حدیث پڑھی جو آپ نے سنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات پکڑ کے آئے، پڑھنی شروع کر دی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا رونے والی روئیں تجھے، چہرہ دیکھ حضور علیہ السلام کا کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا تو جو الفاظ زبان سے ادا کیے سنیے، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورتاً رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اظہار جمال کر لیتے تھے اظہار جلال بھی کر لیتے تھے. مجھے شاید سمجھ نہیں پڑ رہی کہ میں کس طرح واضح کروں کہ غصہ کیا چیز ہوتی ہے، غضب کیا چیز ہوتی ہے اور غیظ کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ قرآن حکیم نے کہا والکاظمین الغیظ، مسلمان کی تعریف کی کہ وہ تو غیظ کا یا غصے کا پی جانے والا ہے، لیکن غضب جو ہے اس کی نسبت تو اللہ کی طرف بھی ہے اور غضب کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ہے. غصہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، ذا غصہ تن، کھانے کے لیے جو دوزخ کا کھانا ہے اس کو کہا گیا ذا غصہ تن. اب یہ غصہ کیا چیز ہے، غیظ کیا چیز ہے اور غضب کیا چیز ہے؟ پھر میں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے آپ کو اس کی مثال دوں گا، لیکن ممکن ہے آپ سمجھ سکیں. عربی زبان میں اگر کھانے کی کوئی چیز گلے میں پھنسے, مطلب آپ کھانا کھا رہے ہیں, روٹی تناول کر رہے ہیں اور کھانے کی کوئی چیز گلے میں پھنس گئی, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غصہ ہے. طعام ذا غصہ تن کا مطلب ایسی کھانے کی چیز جو گلے میں اٹک جائے. اگر پینے کی چیز گلے میں پھنس جائے تو وہ غصہ نہیں ہوگی. اس کو میں نے ابن فارس کو دیکھا اور التحقیق فی کلمات القرآن میں حمد تعالیٰ پڑھی. اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ عرب لوگ اگر پینے کی کوئی چیز گلے میں پھنس جائے تو اس کو بولتے ہیں شرق, اور اگر کوئی ہڈی یا مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنس گیا تو اس کو بولیں گے شج. یہی وجہ ہے کہ شج زخم کو بھی کہتے ہیں, اور زخم کوئی پتھر لگنے سے یا کوئی نیزہ یا تلوار اس کی نوک لگنے سے جسم پھٹتا ہے, اور پھٹنے سے اس سے خون نکلنے لگ جاتا ہے. تو کانٹا یا ہڈی جس وقت گلے میں پھنس جائیں تو علی جناب گلا زخمی ہوتا ہے, اور اس سے تھوڑا تھوڑا خون گلے میں سے رسنے لگ جاتا ہے. عرب کہتے ہیں اغد فلان علینا الارض, فلان شخص نے زمین کو ہم پر تنگ کر دیا. اب دوسری چیز ہے غضب. غضب کا لغوی معنی ہے کھولنا کسی چیز کا. خون جس وقت کھولنے لگ جائے تو اس کو بھی غضب سے تعبیر کر دیتے ہیں. ایک نادر لغت عرض کروں کہ آنکھوں کا جو بیمار آدمی ہوتا ہے, آنکھوں کے بیمار آدمی کو پپوٹوں پر یہ جو پیلے زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے جو نکلتے ہیں, وہ جو سب سے باریک دانہ اس کے پپوٹوں پر نکلتا ہے اس کو غدبا کہتے ہیں. اس پھوڑا تو میں اس کو کہہ نہیں سکتا, دانا ہی کہہ سکتا ہوں. غدابی وہ شخص ہوتا ہے جس کی طبیعت میں تندی ہو, تیزی ہو. غیظ دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کیفیت تو انتقام کی ہو لیکن بندے کے اندر ہو, وہ اس کو ظاہر نہ کرے. وہ ظاہر نہ کرے لیکن اندر اندر وہ انتقام کی نیت بنا لے, میں چھوڑوں گا نہیں, میں اس کو یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ. اس کو غیظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. لسان العرب میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ جو غضب ہے اس کا تعلق مقاصد زندگی سے ہوتا ہے, اور اگر کسی بندے سے مقصد زندگی چھوٹ گیا یا مقصد میں کمی ہو گئی یا کوتاہی ہو گئی تو اسے دیکھنے والا جو ہے وہ اس کی طبیعت جو بدلتی ہے, بدلنے پر وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیوں کمی آ گئی ہے, اس کو غضب سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول کا غضب کسی بندے پر جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کا راستہ چھوڑے گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں غضب آئے گا. اب اس جملے کا معنی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ. ایک حدیث شریف جو نفسیاتی تاریخ میں, اگر مجھے آج مقالہ لکھنے کا کوئی کہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی نفسیات پر جو ارشادات اپنی زبان نور سے فرمائے ہیں, آپ کسی حدیث کا انتخاب کر کے اس پر مقالہ لکھیں, تو شاید میں اسی حدیث شریف کا انتخاب کروں گا جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اب اردو زبان کا دامن تنگ ہونے کی وجہ سے میں غضب اور غیظ اور غصہ ساروں کو ایک ہی جگہ استعمال کر رہا ہوں, ورنہ عربی زبان میں ان تینوں کا مفہوم الگ الگ ہے. یہ بات بھی میں نے پڑھی
امام قشیری لکھتے ہیں کہ غیظ دراصل عاجز آدمی کے غصے کو کہتے ہیں. کہ مثلاً بادشاہ زرداری صاحب ہیں، انہوں نے ایک گستاخ رسول عورت کو معاف کر دیا، آپ کے دل میں آیا کہ یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک عورت رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کرے اور بادشاہ جو ہے وہ اس کو معاف کر دے. 295 کا معاملہ تو شریعہ کورٹ میں ہے، صدر کو معاف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے اختیار نہیں ہے کہ حدود اللہ میں وہ تجاوز نہیں کر سکتا اور جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو وہ چھیڑ نہیں سکتا. انہوں نے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی مظاہرہ کیا ہے اور گویا حدود اللہ کی بھی توہین کی اور آئین پاکستان کی بھی توحید کی. لیکن ایک بندہ عاجز ہے، مزدور ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ گستاخی رسول جو ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور جو اس کا ارتکاب کرے وہ تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے. لیکن صدر مملکت کا وہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عاجز ہے، مسکین ہے، اس کو کہہ تو کچھ سکتا نہیں. تو جس وقت بندے کو اندر سے طبیعت بدلے اور طبیعت بدلنے کے بعد وہ جس پر طبیعت بدلی اس کو کچھ کہہ بھی نہ سکے تو عالی جناب امام فرماتے ہیں کہ عاجز آدمی کا جو غصہ ہوتا ہے وہ غیظ ہوتا ہے اور طاقتور کا جو غصہ ہوتا ہے وہ غضب ہوتا ہے. اس کا معنی یہ بھی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بے طاقت نہیں بنایا، بھیجا ہے تو بڑی طاقتیں عطا فرما کر کے بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت یہ لفظ استعمال کرے، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ. اب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی لکھا کہ اگر اندر ہو غصہ تو وہ غیظ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جائے تو پھر وہ غصہ نہیں رہتا، پھر وہ غضب بن جاتا ہے. الغرض بڑی ویسے ہیں، لیکن جس حدیث شریف کا میں نے حوالہ دیا وہ ملاحظہ ہو. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غصہ وہ ہے جو آتا بھی جلدی ہے اور جاتا بھی جلدی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غصہ وہ ہے جو دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، آتا بھی دیر سے ہے اور جاتا بھی دیر سے ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک غصہ وہ ہے جو جلدی آتا ہے لیکن جاتا دیر سے ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وہ غصہ ہے جو آتا بھی دیر سے ہے اور زائل فوراً ہو جاتا ہے، فوراً دیر سے آئے لیکن زائل فوراً ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ بہترین شخص کون سا ہے تو میں محمد کی بات سنو کہ وہ شخص جس کو دیر سے غصہ ہے جلدی زائل ہو جائے وہ بڑا بہترین آدمی ہے نا. وہ اس کے اندر جو ہے وہ جلال کے جو جہر ہیں وہ موجود ہیں. گویا اگر غیرت اور حمیت کے مقامات اس کے سامنے آئیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لیٹ جائے. اللہ سبحانہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ ڈالا ہے، لیکن وہ بہترین اس لیے ہے کہ جلدی جلدی وہ ان چیزوں کو بیدار نہیں ہونے دیتا، یہ اس کی گرفت میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آ بھی جائیں تو زائل جلدی ہو جاتا. پھر حضور علیہ السلام نے انہیں چار میں سے میں بدترین آدمی میں تمہیں بتا دوں جو بہت برا انسان ہے، بہت برا انسان ہے، فرمایا کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور جاتا دیر سے، یعنی آتا اس کو فوراً غصہ ہے لیکن جانے کا وہ نام نہیں لیتا. رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے شخص کو ناپسند فرمایا. یہاں میں رک کے کہوں گا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی آدمی پر ایسا جلال و عطاب بھی ڈالا، اس کا پرتاؤ؟ تو ایک کیفیت تو آپ نے اس حدیث میں پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تورات پڑھنی شروع کر دی، وہ بھی حضور کے سامنے. تو تو عالی جناب رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اس جملے کے ساتھ میرے خیال میں اصلاح کی یہ حد بھی متعین ہو گئی کہ بتیرے لوگ ایسے ہیں جو آج کل کے زمانہ میں ہیں جن کا منشور حیات یہ بن گیا جی پڑھنا تو سب کچھ چاہیے نا جی, پڑھنا تو سب کچھ چاہیے نا جی, دیکھنا چاہیے جی یہ دنیا کیسی ہے, یہ دنیا کیسی ہے, یہ دنیا کیسی ہے اور یہ دنیا کیسی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سب کچھ پڑھنا چاہیے کہ مسلک رکھتے ہیں کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمر سے زیادہ دانش مند ہیں؟ کیا ان کی بصیرت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت سے بڑی ہوئی ہے؟ جناب وہ شخص جس کو میں کہوں کہ وہ کشتہ عشق رسول تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میرے خیال میں یہ کہہ کے بھی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو خراج تحسین پیش کرنے کا حق ادا نہیں کیا ہے. وہ اتنا جلیل القدر شخص, وہ اتنا عبقری شخص, وہ اتنا نابکا شخص کہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے معاملے میں کوئی دو ہی آپ اس کی زندگی میں دیکھیں گے نہیں, جب تک وہ چشمہ اسلام سے دور تھے. تو عالی جناب یہ بھی کہا جاتا ہے اور کہنا بھی چاہیے, میں نے خود بھی بڑی دفعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ رسول سے, نظر رسول سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. لیکن یہ بھی عظیم بات ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کو نہ بلائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلسل عمل تھا کہ اپنے گھر میں کبھی قرآن سننا, کبھی حرم میں قرآن سننا, کسی کی آواز دل دماغ میں اتر جانا. تو مجھے وہ روایت بھی بڑی بھلی لگی ہے کہ جسے ابن حشام نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر ایک ہی جست میں مسلمان نہیں ہوئے تھے, دراصل قرآن نے چوٹیں ماری تھیں ان کے دل میں, ان کی روح میں, ان کے دماغ پر, ان کی سوچوں میں, اور قرآن کی تعلیمات نے انہیں گھیرا تھا, اور قرآن کے لفظوں میں جو عظمت اور شہامت تھی وہ حضرت عمر کی روح میں اتر گئی تھی. اور گویا میں عشق میں کہہ سکتا ہوں عمر کو گرایا تو قرآن نے تھا اور انہوں نے چھلانگ لگا کے حضور کے قدم چوم لیے, کیا میرے ساتھ جو مرضی ہے کرنے میں آپ ہی کٹ ہوں. آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصیرتوں, فراستوں, تدبر, حسن انتظام, متانت, سنجیدگی, علم کی گہرائی, تعمق, معاملہ فہمی, منصوبہ بندی, ایثار اور سوز قلب اور سوز جگر اور عشق رسول ایسی اقدار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہوئی تھی. لیکن ان کا تورات اٹھانا اور پھر حضور کا میں کہتا ہوں فرط غضب میں مبتلا ہونا اس طرف اشارہ تھا کہ اگر میں نے عمر کو قرآن کی موجودگی میں کوئی اور کتاب نہیں پڑھنے دی تو تم کس باغ میں کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ جی ہر چیز پڑھنی چاہیے؟ میرے خیال میں حضور کے غلاموں کو حضور کا چہرہ پڑھنا چاہیے, حضور کا صحیفہ پڑھنا چاہیے. یہ دو عنوانات اصلاح کے وہ ہیں کہ جن سے ہم اپنی زندگی بنا سکتے ہیں, بہت کچھ ہم پا سکتے ہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غضب میں بعض اوقات سخت لفظ بھی استعمال کیے. مثلا سلمہ ابن عقبہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے لگا تو حضور علیہ السلام نے کل بے یمین ایک دائیں ہاتھ کے ساتھ کہا, تو اس نے آگے تکبر سے ایک قسم کی بدتمیزی کی کہ میرے ہاتھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ کے ساتھ کہوں. تو رسول اللہ علیہ السلام کی زبان نور سے نکلا کہ لستتا تھا، اگر نہیں طاقت تو پھر نہ صحیح. حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ پھر آخر زندگی تک اس کے بازو گلے سے لگ گیا، پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. تو تاجدار رحمت تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جو حمیت اور غیرت کی ضرورتیں انسانی وجود میں ہوتی ہیں ان صوتوں کو خوش کر دیا جائے. رسول اللہ علیہ السلام نے بشری اور انسانی ضرورتوں کی تکمیل جن جواہر کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی آبیاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور یہ قابل توجہ باتیں ہیں. ایک حدیث شریف بس اور سنا کر کے بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، یہ تو اتنا وسیع جہاں ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کانت عند ام سلیم یتیمہ، ام سلیم جو تھی ان کے گھر میں ایک یتیم بچی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ان کے پہلے خامن سے ان کی اولاد رہ گئی تھی جو چھوٹی چھوٹی تھی، اور یہ واحد مسلمانوں کی ماں ہے. ماں ہونے کا معنی عظمت کے اعتبار سے حضور کے حرم میں نہیں تھی، کہ جن کے گھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف تشریف لے جاتے تھے. اور بخاری کی حدیث کے مطابق ان کی بچیاں بھی اور کبھی یہ مائی صاحبہ خود بھی رسول اللہ علیہ السلام دوپہر کا کیلولہ فرماتے تو حضور کی زلفوں میں انگلیاں بھی مارتی تھیں. تو یہ جو یتیم بچی ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آئی. فرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیتیم فقال انت ہی. کسی بات پر جس کو حضور علیہ السلام نے حدیث میں نہیں بیان کیا میں اس کو کرٹن نہیں ہٹاؤں گا، کہ نبی علیہ السلام میں کیا وجہ تھی. حضور علیہ السلام نے اچھا تو وہی ہے. کسی بات پر رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا تو لقد کبرتے. اب میں اس کا معنی پنجابی میں کروں تو اس جملے کا زیادہ مفہوم سمجھ. جس وقت ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ جس وقت بندہ جو ہے وہ کسی کی اطاعت میں تھوڑی کمی کرے تو بندہ ناراض ہوتا ہے، اس کو کہ اچھا ہوں تو بڑا ہو گیا نا، اب تو بڑا ہو گیا نا، اب تو بہت جو ہے وہ بڑا ہو گیا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے پہلے یہ کہا کہ لقد کبرتے، اچھا تو بڑی ہو گئی ہے، اچھا تو بڑی ہو گئی ہے. پھر اللہ کبیر سنک، لا کبیر سنک، ایسے نہ ہو کہ تیری عمر زیادہ ہو، ایسے نہ ہو کہ تیری عمر زیادہ ہو. لا کبیر سنک، یہ الفاظ فرمائے تو فرجعت الیتیم الی ام سلیم تبکی. حدیث شریف سنیے، حوالہ اس کا مسلم شریف، کہ وہ چیختی ہوئی وہ بچی ام سلیم کے پاس گئی. تو جیسا چیختی ہوئی وہاں پہنچی تو فقالت ام سلیم ما لک یا بنیا، او بیٹیا کیا ہوا ہے اتنی چیخ کیوں رو رہی ہے، روئے جا رہی ہے، تجھے کیا ہوا ہے کہ اتنا رو رہی ہے. قالت الجارية دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا. حدیث کے الفاظ سنو، اس بچی کا عقیدہ بھی دیکھیں. انہوں نے کہا ماں تو بھی رو، اس لیے کہ اللہ ہمارے نبی کی زبان کو تو خطا کرتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا تیری عمر لمبی نہ ہو، اب کفن تیار کر، میں گئی کہ گئی، اب میری عمر جو ہے وہ لمبی 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 نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا کبیر سنک فخرجتم مسلم مستعجلۃ لوس خمارہا، حدیث شریف کے الفاظ کہ ام سلم فوراً دوڑی اور اس قدر شتابی اور اجلت کے ساتھ وہ دوڑی کہ ان کو جو دوپٹہ تھا سر کا وہ بھی گرا پڑا جا رہا تھا اور اس کو تھامے جا رہی تھی اور تھام کر کے سر پر دوڑ پڑی کہ میں جلدی سے رسول اللہ علیہ السلام کے آستانِ کرم تک رسائی حاصل کر لوں. فخرجت ام سلیم مستعجلۃ لوس خمارہا خط لکیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ام سلیم سے ملاقات ہو گئی حضور کی، ملاقات جس وقت ہوئی تو فقال لہا رسول صاحب مالک یا ام سلیم، حضور نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور کہا کہ کیا ماجرا ہو گیا، دوڑی آئی ہو، اتنی پریشانی والی بات کیا ہے کہ تم دوڑ کے آئی ہو. فقال یا نبی اللہ دو تعالی یتیمت ہی، حضور آپ نے دعائے ضرر دے دیا میری بچی کو، وہ تو روئے جا رہی ہے. قال وما ذاک یا ام سلیم، وہ کیا ہے ام سلیم، وہ کیا میں نے دعائے ضرر دی اس کو. قالت زعمت انک دعوت اللہ یکبر سنوا ولا یکبر کرنوہا، حضور اس نے جا کے مجھے کہا ہے کہ حضور نے یہ دعا دی ہے کہ اس کی عمر نہ زیادہ ہو، اس کا زمانہ نہ طویل ہو، یہ نہ رہے. قال فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حضور علیہ السلام ہنس پڑے. تو ثم قال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی، اور تجھے علم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک شرط باندھی ہوئی ہے، میں نے اپنے اللہ سے ایک شرط کی ہوئی ہے، تجھے معلوم ہے. انی اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر وايما اخذ دعوت عليه من امتي دعوه ليس لها بيال ان تجهل له طهورا وزكاه وقربا يقربه بها منه يوم القيامه. حضور علیہ السلام نے میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرط ہے کہ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو نے مجھے لباس بشریت میں بھیجا ہے نا، تو جیسے بشر کو غصہ بھی آتا ہے وہ کسی سے خوش بھی ہوتے ہیں، تو مجھے بھی آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے، اور میں بھی کبھی خوش ہوتا ہوں اور کبھی کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں. تو میں نے کہا تھا مولا میری شرط یہ ہے کہ اگر میں غضب کے عالم میں اپنے کسی امتی کو کہہ دوں نا اور دعائے ضرر ہو تو مولا اس کو اس کے حق میں ضرر نہ کرنا، اس کو قرب بنا دینا قیامت والے دن، اس کو قرب بنا دینا، میری زبان سے اگر کوئی لفظ ایسا نکل بھی جائے تو آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کرم بیٹھا. اسی لیے ایک جگہ حضور علیہ السلام السلام سے کہا جائے کہ ماہیں بعض اوقات اپنے بچے کو تنگ دے لو کہ کہتی ہیں تو مرنے پٹے ٹنگا ٹوٹن دے دیا تو نہ رہ میں مڑ کے نہ میں تیرا چہرہ میں نہ دیکھو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اگر یہ کوئی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے معشوقوں کو اگر بدعا دیں تو اللہ کبھی بھی نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بے اثر بنا دیا ہے. گویا ماں کو تو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، اپنی بچیوں سے پیار ہوتا ہے، تو وہ مقصد تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کو بد دعا دینا. عالی مرتبہ سامعین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کریمانہ کی نچوڑ حدیث شریف قرض کروں. میں نے جمع الوسائل سے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے آپ خوش ہوتے تھے آپ کو جلال بھی آتا تھا، اور جس وقت آپ کو غضب کی کیفیت ہوتی آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، اور حضور کا چہرہ انار دانے کی طرح سرخ ہو جاتا تھا. غضب کی حالت میں نبی علیہ السلام بعض اوقات نصیحت فرماتے تھے، اور بعض اوقات نصیحت کوئی نہ کرتے صرف ڈانٹ دیتے تھے. تو بعض اوقات چشم کرم سے یہ فیصلہ بھی ہوتا کہ محدود وقت کے لیے قطع تلقی کر لیتے تھے, بہت تھوڑے وقت کے لیے, بس میں نہ تجھے دیکھوں نہ تو مجھے دے. لیکن اس میں بھی شفقتیں قائم رہتی تھیں. یہ جو تین آدمیوں کی توبہ کا واقعہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے, انہیں فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ, حضور نے مجھ سے قطع تلقی کر دی, نہ ملتے تھے نہ دیکھتے تھے. تو میں سجدے میں جس وقت جاتا تھا تو سجدے میں میں سر اٹھا کے حضور کو دیکھ لیتا تھا کہ یہ موقع ہے میں دیکھ لوں. یہ بھی ان کی نماز تھی بھائی میرے کہ وہ کہتے ہیں میں سجدے میں حضور کو دیکھتا تھا, تو کہتے ہیں جب میں دیکھتا تھا تو میں دیکھتا حضور بھی مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھے نواز دیتے, گویا ان کی شفقتیں, ان کا کرم اور ان کی رحمتیں. تو میں نے کہا کہ کبھی ڈانٹ بھی دیتے, کبھی محدود وقت کے لیے قطع تلقی بھی فرما لیتے تھے. اور جس وقت آپ اس کیفیت کو اپنے لفظوں سے ظاہر نہ کرتے تو یہ والی جو رگ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ پھڑکتی اور نمایاں ہو جاتی اور یہ نظر آنے لگ جاتی, خصوصاً خطبے جس وقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں. بے مقصد چیزوں کا سوال اکثر رسول اللہ علیہ السلام کو ناپسند آتا تھا کہ ایسا سوال جس کا زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی حضور علیہ السلام سے وہ پوچھا جائے.
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
تشار خوبا تو جانے جانا, تشار خوبا تو جانے جانا, ہے چہرہ شارِ خوبا تو جانے جانا, تو شارِ خوبا تو جانے جانا, ہے چہرہ چہرہ ام الکتاب تیرا.